صلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کفی خان ملت معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کے زندگی مبارکہ کے وہ تمام جو سراسر رشد و ہدایت کی تعلیم پر مبنی ہے، اس کی قرات اور سماعت سے ہم اپنے اذہان اور قلوب کو منور و تاباں کر رہے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ دین کا کامل فہم اور قرآن کی کامل سمجھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بغیر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مرد مومن کو قرآن اور دین کا کامل فہم جب حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کی نظروں میں اللہ کے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی، آپ کے ادوار پاک اور آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے کردار جب تک اس کے سامنے موجود نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کے زندگی مبارکہ کے حالات، آپ کا کردار، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی معصوم زندگی کہ ان مقدس واقعات اور لمحات کو ذکر کر رہے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے کئی درس سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ اسے اپنے حبیب کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پاکیزہ سیرت کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے گندے دلوں کو پاک کر دے۔ حضرات گرامی، ہم ایک طویل سلسلہ ترتیب کے ساتھ لیتے ہوئے غزوہ تبوک کے اختتام پر آ چکے تھے، اور اس کی ساری تفصیل آپ وقتاً فوقتاً سماعت کرتے رہتے ہیں۔ تبوک کے تمام معاملات، اس غزوات کے محرکات، داعیات، اس کے اسباب پر ایک تفصیلی درس کئی نشستوں میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اسباب کے ساتھ پھر اس غزوہ کی تاریخ، اس کے فضائل، اس میں جو افراد شریک ہوئے، جنہوں نے سفر کیا، کس طرح استقامت کی نظیر دکھائی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دن تقریباً تبوک کے مقام پر قیام فرمایا، اور پھر قیصر کے تمام تعزیے ٹھنڈے پڑ گئے، اور اس میں جرت نہ ہوئی کہ وہ دمشق کی سرزمین سے آگے نکل سکے، شام سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکار سکے، اور مسلمان کوہ مسمم کی طرح، استقامت کی طرح اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے 20 دن، بعض علماء نے لکھا کہ 21 دن استقامت کی وہ کامل نظیر تاریخ میں رقم کرائی کہ اب انسانیت ایسی استقامت کی تاریخ میں ایسے کسی باب کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے بھی ہم نے کافی فہم حاصل کرنے کی کوشش کی. حضور جتنے دن علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے مقام پر رہے، میرے آقا نے رک کر صرف تبوک کے مقام پر قیام ہی نہ کیا بلکہ تبوک کے قریب جتنی وادیاں تھیں، جتنے قبیلے تھے، جتنے لوگ تھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی بصیرت کہ کہیں قیصر آ جائے اور یہ بھی ہم پر نہ ٹوٹ پڑے. تو قیصر کے آنے سے پہلے، ہرقل کے آنے سے پہلے، دمشق کے جو اس دور کی بظاہر کہلانے والی سپر پاور کے آنے سے پہلے، حضور نے گرد و نواح میں ان قبائل کے پاس، ان لوگوں کے پاس اپنے صحابہ کا وفد بھیجنا شروع کر دیا کہ یا سلنڈر کر لو، یا جزیہ دے دو، یا جنگ کر لو، یا ایمان لے آؤ. اب یہ تمہارے سامنے ساری باتیں ہیں. لیکن وہ قومیں حیران تھی کہ ہم نے تو ان کی ایک فتح کا تسلسل دیکھا ہے. یہ نکلے ہیں مکے سے تو 40 تھے، بدر میں انہوں نے قلیل تعداد میں پورے کفر کو جھکا دیا، احد میں کفر کی بچی ہوئی جو طاقت تھی اس کو زیر کر دیا، پھر ہم ان سے کیا لڑیں گے؟ طائف کے جبان تو دنیا میں مشہور تھے. فتح مکہ کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ طائف کے اندر جو سرکار کے صحابہ نے بے نظیر و بے مثال تاریخ رقم کی ہے، اللہ اکبر، بڑے سے بڑے جرت مند شخص کے اندر وہ کمال نہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سادہ صفت صحابی کے اندر موجود ہے کہ جس کے پاس نہ ظاہر کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی طاقت کا جوہر ہے، لیکن ایمانی غیرت اور حمیت دینی کا وہ ایک ہمالیہ موجود ہے ان کے پاس کہ بڑے سے بڑی طاقت ان سے ٹکرا کر خش و خاشاک کی طرح گویا کہ خاک بن کر ڈھیر ہو گئی اور ان میں جرت نہ ہو سکی کہ مسلمانوں کے سامنے سر اٹھا سکے. تو ان قبائل نے دیکھا کہ جناب خیبر میں بھی ہم نے ان کی طاقت کو دیکھا، ہوتے ہی ہمیشہ کم ہے اور کفر ان کے سامنے سب سے زیادہ ہوتا ہے، چاہے خیبر ہو، بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، یا فتح مکہ ہو، یا احزاب و خندق ہو، کوئی بھی ہو، ہمیشہ یہ ہوتے قلیل ہیں لیکن ان کی صداقت کی برکت سے اللہ انہیں غلبہ عطا فرماتا ہے اور یہ فیت قلیل جو ہے فیت کثیر پر غالب آ جاتے ہیں. وہ ایک کے بعد ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے قبائل سلنڈر ہوتے چلے گئے، اپنے آپ کو جھکاتے چلے گئے. اس پورے خطے کی حمایت میرے آقا کے ساتھ ہوگی. ہرقل کے اندر جرت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھتا. سرکار نے حضرت عمر سے مشورہ کیا، آگے چلیں یا رک جائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اشارہ فرمائیں تو ہم نے اس سے پہلے اس سے بڑی بڑی طاقتوں کو، آج تو ہمارے پاس پھر بھی کچھ تعداد ہے اور کچھ اسلحہ ہے، ہم نے تو نہتہ تلواروں کا مقابلہ کیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں تو کچھ نہ ہوتا، ہم نے تو خشک کی شاخیں، اگر آپ نے ایک کھجور کی شاخ بھی ہمیں اٹھا کر دی اور کہا یہ تلوار ہے تو ہم نے آپ کے قول پر یقین کرتے ہوئے خشک تنے سے اور ایک کھجور کے تنے سے ہم نے لوہے کی تلواروں کو گویا کہ دلخت کر کے رکھ دیا. تو یا رسول اللہ، آپ کی دعا سے استقامت یہ رہی، اگر آپ کہیں تو ٹھیک ہے، ہم چلنے تیار ہیں، اگر آپ کو رب نے یہ حکم دیا ہے. سرکار نے فرمایا، اگر رب نے مجھے کہا ہوتا تو میں اس جانب تم سے مشورہ نہ کرتا، تم اپنی طبیعت کے اعتبار سے بتاؤ کہ اتنی فتوحات میں تم میرے ساتھ رہے اور زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارا تجربہ بہت تھا، تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر نے کہا کہ پھر حضور واپس چلنا چاہیے، اس لیے کہ ملک شام کی گلیوں کو ہم نہیں جانتے، محلات کو ہم نہیں جانتے، اگر ہم یہاں سے بڑھ کر دمشق میں چلے جائیں گے تو وہاں پر ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہو. اب ہم تھکے ہوئے ہیں، خوراک کو کوئی چیز نہیں اور گرمی یوں لگتا ہے کہ جس طرح کے آسمان سے آگ برس رہی ہے اور زمین آگ پھینک رہی ہے، اتنی سخت گرمی کے اندر کہ یہاں پر ہمارے جانور گویا کہ کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ، اسباب ایسے نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا جائیں، ہم واپس لوٹتے ہیں. سرکار نے فرمایا، عمر تم ٹھیک کہتے ہو، چلو واپس لوٹ جاتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس گویا کہ تشریف لے آئے مدینہ منورہ کی طرف، جب آپ نے اس طرف توجہ فرمائی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تو داخل ہوتے ہوئے راستے میں ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سے حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کر لیجئے، لوٹتے وقت آپ کی ہر دعا رب کریم اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرماتا ہے. تو اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت دے دی گئی, اور حضرت عمر کا وہ فیصلہ مزاج الوہیت کے عین مطابق تھا کہ حضور آپ لوٹیں اور دوبارہ ہم آئیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گویا کہ مدینہ منورہ کی طرف آپ نے رخ فرمایا, اور 20 دن نماز قصر کے مسائل بھی وہاں پر سارے میں نے عرض کر دیے تھے, جب 20 دن کے بعد جب حضور مدینہ منورہ کی طرف مراجعات کرنے کے لیے لوٹے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے بغیر جبریل کے آپ کے قلب پر القاء فرمایا, اور وہ وہی فرمائی جس میں حضرت جبریل کا واسطہ نہیں ہوتا تھا. اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک کر فرمایا کہ رک جاؤ, مجھے رب نے کہہ دیا کہ اب میں مدینے میں ہی رہوں گا. فیہا محیاک و مماتک و منہا تبعث, کہ محبوب تو اسی میں حیات سے رہے گا اور اسی میں تو رفیق اعلیٰ کا سفر کرے گا اور وہیں پر تیرا مزار مقدس بنے گا. تو حضرت عمر کو حضور نے یہ بشارت دینی تھی کہ جو تم نے مشورہ دیا وہ عین فرمان الوہیت اور فرمان الہ کے مطابق اللہ نے تمہارا شرح صدر کر دیا تھا کہ جو مزاج خداوندی ہے اسی کے مطابق تم نے فیصلہ دے دیا, اور اللہ رب العالمین نے تمہاری تائید پر میرے دل پر یہ فیضان اتار دیا ہے. اب تھوڑا آگے نکلے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ جب آپ جا رہے ہیں تو رب کا حکم ہے کہ آپ کوئی دعا بھی اپنے رب سے کر لیجیے. تو حضور نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت تلاوت کی دعا کے طور پر کہ وہ قُرْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. وَقُرْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صدق, اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے تو سچائی کے ساتھ لے جا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صدق, اور جہاں کہیں تو مجھے لے آئے تو سچائی کے ساتھ لیا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اور عطا فرما مجھے اپنی جانب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو. یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ بیان فرمائی, اور ہمارے بزرگان دین صوفیاء کرام نے اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی میں انقلاب, اپنے معاملات میں انقلاب کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ مجرب قرار دیا ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے اندر ایک روحانیت کا سمندر پھوٹ پڑتا ہے اور دل کے بے شمار حاجات رب کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے, جبکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ ساری باتیں بندہ کرے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹے, مدینہ منورہ کی حدود جب قریب آنا شروع ہوئی, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی حدود کے قریب ہی جب تشریف لے آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض لوگوں کی وصال کی خبر ملی کہ مدینے میں فلاں 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 گویا کہ لوگ انتقال کر گئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر انہیں دعا دی. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمانے کے لیے پانی طلب کیا اور برتن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ برتن صحابہ کو کہا کہ اس کو محفوظ کر لو اپنے پاس, جس برتن میں میں نے وضو کر لیا ہے اس برتن کو اپنے پاس محفوظ کر لو. یہ سب سے بڑی دلیلیں ہیں تبرکات کے حوالے سے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گویا کہ حکم فرمایا. اب جیسے ہی مدینے میں آپ داخل ہوتے ہیں تو مدینے کی بستی نظر نہ آئے, وہ خوبصورت جنتی پہاڑ آپ کو دکھنے لگ جاتا ہے, سبحان اللہ. تو جبل احد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے نظر آیا تو کئی احادیث میں اور حضور کے اکثر سفر میں یہ باتیں شامل ہوتی تھیں, سرکار نے اپنی سواری کو تیز فرما لیا اور فرمایا کہ ہاذہ طابہ, یہ پاکیزہ شہر ہے, اور اپنی سواریوں کو تیز کر لو. اور جب سرکار نے جبل احد کو دیکھا, احد کے پہاڑ کو دیکھا, تو اشاء فرما ہاذا احد جبل یحبنا ونحبہ, کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں, سبحان اللہ. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اب یہاں پر ایک ذکر ہوتا ہے کہ وہ مدینے کی بچیاں جنہوں نے ہجرت کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا تھا تعالی البدر علینا کہہ کر, اب مورخین لکھتے ہیں یہ دوبارہ قصیدہ پڑا گیا اس وقت جب حضور غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے. غزوہ, کاش ہم اس مناظر میں پہنچ جائیں اور ہمارے ذہنوں میں وہ خیالات, وہ مبارک تصویریں اگر پیدا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان باتوں کا ذوق جو ہے وہ سرخ اونٹ اور درم و دنانیر کی ٹھنڈک سے بھی زیادہ ٹھنڈک پیش کرتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو جو بچے کچھ صحابہ رہ گئے تھے، نادار غریب صحابی، بوڑھے، خواتین، بچے، وہ سب مل کر، کیونکہ یہ جنگ ایک بہت بڑی جنگ تھی، ہجرت سے آنا ایک انقلاب تھا کہ اب تو یثرب مدینہ بن گیا، اب تو اسلام کا پہلا اسٹیٹ مدینہ منورہ قائم ہو رہا ہے. اسی طرح میرے دوست، غزوہ تبوک کے ساتھ پورے اہل اسلام کی امیدیں وابستہ تھی کہ مٹھی بھر مسلمان وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے چلے گئے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. لیکن اہل ایمان نے یہ آیات اور قرآنی آیات حضور کی زبان سے سن لی تھی کہ دین قیامت تک رہے گا، اسلام کا غلبہ رہے گا، کفر اسے سرنگون نہیں کر سکتا. اس اعتماد پر، ان کے اس یقین پر، اس احساس پر کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، احساس ہی سے دین بچتا ہے، عمل سے دین نہیں بچتا اور نہ علم سے بچتا ہے. تین چیزیں جب جمع ہوتی ہیں پھر دین بچتا ہے، علم سے، عمل سے، احساس سے. اور اسی کو طریقت کہا جاتا ہے. قیوم زمانی مجدد الفسانی علیہ رحمت نے طریقت اور تصوف کی بھی تعریف کی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ شریعت کیا ہے، فرمایا شریعت را سے جز است، فرمایا کہ شریعت کے تین جز ہے، اگر ایک بھی اس میں متحقق نہ شبد، شریعت متحقق نہ شبد، کہا کہ اگر ایک جز بھی اس میں شامل نہ ہوا تو شریعت ہی قائم نہ ہوئی. پوچھا گیا وہ کیا ہے، فرمایا علم، عمل اور احساس. یعنی علم، عمل اور احسان، یہ دین ہے. ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں دین مکمل ہو گیا. یہ بنیادی غلطی ہم سے ہوتی ہے. اس لیے نہ نماز ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، نہ دین ہم کا ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے کہ مجدد زمان اور قیوم زمانی نے اس کا خلاصہ بڑے زبردست انداز میں پیش کر دیا کہ شریعت را سے جز است، ہر یک متحقق نہ شبد، شریعت متحقق نہ شبد. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی جز نکل گیا تو شریعت قائم ہی نہیں ہو سکتی. فرمایا علم سے شریعت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اور صرف علم اور عمل سے شریعت نہیں بنتی، اس کے ساتھ احسان، یعنی احساس کہ کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو، کس کو راضی کرنا چاہ رہے ہو. یہ تین چیزیں جب ہو جاتی ہے تو شریعت کامل ہو جاتی ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ طریقت چیز، طریقت چیز اے والا صفات، شریعت را دیدن بعماق حیات. اس کو اقبال اپنے اشعار میں لیتے ہیں کہ شریعت کیا ہے، تم کچھ جانتے ہو، یہ خشک ملائیت شریعت ہے؟ فرمایا یہ نہیں ہے شریعت، یہ تم کچھ اور سمجھا رہے ہو لوگوں کو اور کچھ اور سمجھ رہے ہو. یہ خشک ملائیت شریعت نہیں ہے، تو تم کو برباد کر دے گی، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے. اور اسی کو مجدد صاحب کے قول کے ترجمے کو اقبال نے بڑے پیارے انداز میں پیش کر دیا کہ شریعت چیز اے والا صفات، اے منبر و محراب کی باریکین، تم جانتے ہو شریعت کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو ظاہر بکبک کرتے ہیں اور دین کی ان کو کوئی قدر نہیں ہے. تو ان کو اقبال جھنجھوڑ کر کہتا ہے، اے خوبصورت تقریر کرنے والے، اے بلند اور بالا والا صفات والے، تمہیں، تم جو بیان کر رہے ہو یہ شریعت ہے، تمہیں پتا بھی ہے شریعت کیا ہے؟ کہا لو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شریعت چیز، اے والا صفات، شریعت کیا ہے جناب والا؟ فرماتے ہیں کہ جناب شریعت چیز، طریقت چیز، اے والا صفات، شریعت را دیدن بعماق حیات، کہ جب شریعت کو روح کی گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ طریقت ہوا کرتی ہے. طریقت کہتے ہیں کہ شریعت کو اپنی روح کی گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے. یہ روح کی گہرائی کا نام احساس. اس احساس ہی سے علم میں جوہر پیدا ہوتا ہے، اس احساس ہی سے عمل میں خوبصورتی آتی ہے. اور اسی کو قیوم زمانی نے تصوف کی تعریف میں شامل کر دیا. اور میں مجدد صاحب کے قول پر حیران ہوتا ہوں، کبھی مکتوبہ شریف پڑھتا ہوں. مجدد صاحب تو ماضی قریب کے بزرگ ہیں، داتا صاحب، وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں کوئی صوفی نظر نہیں آتا. تو آپ اندازہ لگائیے، داتا علی حجویری علیہ رحمت رضوان کا وہ دور جو 34 ہجری کے قریب کا دور ہے، یہ اس سے پہلے کا ہے، اس کے درمیان کا تقریباً وہی ہے، غوث اعظم سے پہلے کا دور ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں کسی کو صوفی نہیں دیکھتا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تصوف ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ لباسوں سے حاصل نہیں ہو جاتا. یہ بال بڑھا دیے، کندھے سے نیچے اتار دیے، بھنگڑے ڈال دیے تو سمجھ جائے جناب یہ بہت بڑا کوئی دیوانہ اور قلندر ہو گیا، یہ بے حیائی ہے. شریعت کو جن لوگوں نے سمجھا ہے انہوں نے اصول بیان کر دیے ہیں. فرمایا تین چیز ہے، اب اس کو عملی دنیا میں لے آؤ. ہم نے نصاب طریقت تمہیں بتا دیا، طریقت کا سلیبر تمہیں بتا دیا، نصاب بتا دیا ہے، اب اس کی مشق کرو. طریقت تین چیزوں کا نام ہے، اور دراصل یہ شریعت ہی تین چیزوں کا نام ہے. علم ہے تاکہ تمہیں پتا تو چلے خدا کون ہے،
اور خدا کی معرفت کیا ہے، پھر اس پر عمل کرو گے، پھر عمل میں جو کیا چیز ہے، فرما وہ احسان اور احساس ہے. علم، عمل اور احساس، جب یہ جمع ہو جاتا ہے تو شریعت بن جاتی ہے، دین بن جاتا ہے، اور اسی کو طریقت کہا جاتا ہے. شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے، بس اس کو سمجھنے والی بات ہوتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے اسی زاویے کے اعتبار سے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان تبوک پر نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ اب کون بچ کر آتا ہے، کیا ہو جاتا ہے. لیکن جب پتا چلا کہ اس وقت کی بظاہر سپر پاور تو محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے اذن سے بظاہر جس کو لوگوں نے تعداد کی کثرت کے اعتبار سے سپر پاور بنایا تھا، جب وہ ڈر کر ان میں ہمت نہ ہوئی تو مسلمان تو پھر یوں لگتا تھا جیسے سیر و خون بڑھ گیا ہے، دل پہ تو ٹھنڈک کی ایک بہار امڑ آئی ہے. اب وہ سارے مدینے کی سرحد پر کھڑے ہو گئے ہیں، جیسے میرے آقا آ رہے ہیں تو وہی ودا کرنے والی پہاڑی سنیا، وہ پہاڑی کا ٹیلا الوداع جس سے مہمانوں کو رخصت کیا جاتا تھا، اب وہ جمع ہو کر سنیا الوداع پر کھڑے ہیں. اور جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں کہ جناب اب فضا میں گرد و غبار اڑ رہا ہے، یعنی اونٹ اور سواریاں آ رہی ہیں، تو آنے سے پہلے گرد و غبار فضا میں نظر آ رہا ہے. صحابہ کے بچوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی کہ جناب رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور جیسے یوں لگ رہا ہے کہ سورج ان کے قدموں کی خیرات لے رہا ہے، سبحان اللہ، اور سارا عالم میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نور فشانی کے ساتھ تابہ اور درخشاں اور منور ہو رہا ہے، اور سب سے آگے اللہ کا حبیب خلیفہ اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا بادشاہ تشریف لا رہے ہیں. جیسی سرکار کی سواری مدینہ کی حدود کے قریب آنا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آواز میرے آقا کے کانوں میں پہنچ رہی ہے، صحابہ کے کانوں میں پہنچ رہی ہے، کہ وہ بچیاں زور زور سے کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند ہم پر طلوع ہو رہا ہے. سبحان اللہ، من سنیات الوداع، یہ اس پہاڑی کی جانب سے جو سنیات الوداع ہے، وجبت شکر علینا، ان کے ہم بہت مشکور ہیں اور ان کا شکر بجا لانا ہم پر واجب ہے. ما دعا للہ دا، جو کسی کو اپنی غرض کے لیے نہیں بلکہ خدا کی رضا کے لیے بلاتے ہیں. ایوہ المبعوث فینا، یہ کون ہے جو ہم میں تشریف لا رہے ہیں. جئتا بالامر المطاع، جو ہمیشہ اللہ رب العالمین ہی کے حکم کا ہمیں امر دیتے ہیں. سرکار تشریف لے آئے، اور جیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سیدھا میرے آقا کا یہ کمال اور آپ کا یہ طریقہ تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہے، جہاد بھی خدا کے لیے ہے، اپنے شہروں میں آنا بھی خدا کے لیے. جیسی مدینے میں آئے میرے آقا تو سیدھا مسجد نبوی میں حاضری دی ہے، سیدھا مسجد نبوی میں حاضری دی ہے. اور مسجد نبوی میں ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، سبحان اللہ، وہ بڑا خوبصورت مندر ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہ جب حاجی یا معتمر مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے، یقیناً وہ سہولت تو نہیں ہوتی کہ بندہ کچھ کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر دوست احباب بہت سارے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سامان ان کے حوالے کرے اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں چلے جائے، اور ان تمام تصورات کو یاد رکھ کر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے دو رکعت نفل ادا کر لے، تاکہ یہ طریقہ جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. سرکار وہاں سے سیدھا مسجد نبوی آئے، دو رکعت نفل آپ نے ادا کی، اور جب آپ نفل سے فارغ ہوئے تو سرکار کی چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا دل بھر آیا، اور حضور سے کہنے لگے کہ حضور آپ اس مسجد کے صحن میں بیٹھے رہیے، میں آپ کی شان میں چند قصیدے پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چچا جان، آپ پڑھیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نعت پڑھی، حضور اس سے اس قدر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے. وہ شعر میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کو دوبارہ میں ذکر کر کے اس بات کو ریپیٹ کروں گا، لیکن آج میں نے آپ کے سامنے ایک اور قصیدے کے شعر پڑھنے، اس لیے میں اس طرف لے جا رہا ہوں. حضور بہت خوش ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی یہ دونوں مبارک ہتھیلیاں اپنے چچا کے رخسار پر رکھی، اس طرح کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رخسار پر رکھی، اور چچا جان کی پیشانی کو بوسا دے کر حضور نے فرمایا، قل لا یفضد اللہ فاق، اے میرے چچا، اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ سلامت رکھے، سبحان اللہ، اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور اس کی برکت سے، یہ ہر اس نعت خواں کے لیے دعا ہے اور ہر اس نبی کی مدح کرنے والے کے لیے دعا ہے کہ جو نبی کی عظمت کی وجہ سے نبی کو خوش کرنے کے لیے آپ کی ناک پڑتا ہے اور آپ کی صفات بیان کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ آئے اور گزر گئے. فاضل بریلوی کی زندگی کو آپ دیکھیں, ساری کفر ایک طرف, بد مذہب ایک طرف, حاسدین ایک طرف, لیکن اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ساری زندگی آپ نے سر فرمائی. تو آج بھی آپ کا, آپ کے مسلک کا, آپ کے دین کا اور آپ کی تعلیمات کا چہرہ روشن ہے. بڑا خوبصورت شعر پڑا حکیم صاحب نے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. علم تو بے شمار لوگوں نے بیان کی, لیکن فاضل بریلوی کا علم آج کیوں درخشاں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے علم اس لیے بیان کیا کہ میں اپنے آپ آقا کی تعریف میں اتنا زور دکھاؤں صرف حضور کو خوش کرنے کے لیے, اور حضور میرے زور کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ تو بہت پیارا ہے, کہ اپنی ساری محنت اپنی ساری قوت میرے ذکر میں صرف کر دیتا ہے. اور حضور نے چچا کے لیے بھی یہی دعا اس لیے فرمائی اور فرمایا کہ لا یفضد اللہ فاض, میرے چچا جان اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ سلامت رکھے. یہ محفل, یہ بزم جو ہے, یہ ناتخوانی کی محفل جو ہے, یہ مسجد نبوی میں سجائی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر خبر ہوئی, اس میں چند باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں. حضور سے کہا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے, کچھ کا تو ذکر خصوصیت کے ساتھ میں کروں گا, وہاں پر آئے گا چند حدیث کو ملا کر. سکا نے پوچھا کیوں نہیں آئے, تو کہا حضور غربت کی وجہ سے اور ناداری کی وجہ سے, کیونکہ یہ جیش العسر ہے, یہ جیش العسرا ہے, تنگ دستی کا جہاد تھا, صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ابوبکر تو سارا گھر اٹھا کر لے آئے, حضرت عمر آدھا گھر اٹھا کر لے آئے, عبد الرحمن بن عوف سونا لے آئے, لیکن میرے مصطفیٰ کسی کا قرضہ دین پر نہیں رکھتے, ان کے اخلاص کو قبول کرتے ہیں. ہر ایک کو دعائیں تھا فرمائی, دونوں کو اپنا قرب دے دیا. عبد الرحمان بن عوف کو کہا جا تیرے مال میں برکت ہو جائے گی. وہ لائے تھے ایک سے دو تولا سونا, یوں سمجھ لیجیے. ان کو پھر سونے میں اتنی برکت ہوئی کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی کئی بیویاں تھیں, اور سونا کتنا تھا جو کلہاڑے سے توڑا جاتا تھا, سونا اتنا تھا جو کلہاڑے سے توڑا جاتا تھا. تو میرے مصطفیٰ بڑے کریم ہیں, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تو اپنے اوپر اور دین پر کسی کا قرضہ نہ رکھ, ان کے اخلاص کو قبول کر اور ایسا شرف دے دے انہیں جیسا وہ چاہتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کو صحابیت کا بھی شرف ملا, مال کا بھی شرف ملا, اور حضرت ابوبکر تو کہتے تھے کہ حضور مجھے مال نہیں چاہیے, مجھے اپنا کر لیجیے, مجھے اپنا کر لیجیے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر کو اپنی مائیت عطا کر کے ان کے لیے لا زوال نہ ختم ہونے والی سعادتیں ان کے مقدر میں رقم فرما دی ہے. اب ساری انسانیت اپنی نیکیوں کو لے کر حاضر ہو جائے, لیکن شیخین کو جو مصطفیٰ کے قدموں سے نیکیاں مل گئی ہیں, اب وہ انہی کا حصہ ہے, اب وہ انہی کا حصہ ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ رحمتیں اگر کسی پر اترتی ہیں تو میرے آقا کی قبر پر اترتی ہیں, اور اس کے بعد سب سے زیادہ رحمتیں کسی پر اترتی ہیں تو شیخین کی قبروں پر اترتی ہیں. اس لیے کہ رحمت کا اصل اصول آتا ہی در مصطفیٰ پر ہے, پھر وہیں سے بڑھتا ہے. اور میرے آقا کی خدمت میں شیخین اب بھی موجود ہیں, اور اس وقت بھی موجود تھے کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بظاہر حیات تھے. اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ اسی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ابن کثیر کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ابن کثیر نے دو کتابیں لکھی ہیں, ایک تو البدایہ والنہایہ لکھی ہے جو سراسر ابتدا اور انتہا کے حوالے سے ہے, البدایہ والنہایہ ابتدا اور انتہا. انہوں نے یہ کیا کہ سید عالم کے دور سے یا اس سے پہلے سے بھی چلے ہیں اور اپنے دور تک, ابتدا وہاں سے کیے, نہایا اپنی عمر پر کیے کہ میرے تک کتنے واقعات ہوئے. انہوں نے رب و یعنیس جتنا تھا سب جمع کر دیا تاریخ میں. ایک اور انہوں نے خالص حضور کی سیرت پر کتاب لکھی ہے, السیرہ النبویہ کے نام سے ابن کثیر نے الگ سے لکھی ہے, تو میں اس میں سے قصیدہ پیش کرتا ہوں, کیونکہ ابن کثیر ان کے نزدیک بہت زیادہ معتمد ہے جو حضور کے میلاد سے چڑھ جاتے ہیں, جو حضور کے ذکر سے چڑھ جاتے ہیں, یہ بدعت ہے, یہ فلانا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ابن کثیر کیا نظریہ دے رہے ہیں امت کو اور کیا بات آگے بڑھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پہنچ گئے مسجد شریف, لیکن میں نے رمضان میں بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس سنگ مرمر کی طرف نہ جائیے، اس مسجد کی طرف چلیے جو آپ کے ذہن میں خوبصورت تصویر اس کی بنائی ہوئی ہے، اس مسجد کی طرف چلیے جس میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے گویا کہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے ہیں، اس مسجد کی طرف چلیے کہ صحابہ نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے لے کر آپ کے قدم شریف تک مٹی ہی مٹی لگی ہوئی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے گویا کہ وہ اینٹ اٹھاتے ہیں اور لے کر آگے تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ منظر ذہن میں لائیے کہ وہ مٹی کہ جس میں گارا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، جو صحابہ جہاں پر گارا تیار کر رہے ہیں اور گارے سے جو ہے وہ مٹی بن رہی ہے اور اس سے اینٹ تیار ہو رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس کو محراب کی یعنی منبر کی اس طرف لگانا ہے، اس کو منبر کی اس جانب لگانا ہے، اس کو دروازے کی اس طرف لگانا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک صحابی اور آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اینٹ آپ مجھے دے دیجئے، آپ صرف وہاں پر رہ کر حکم فرمائیے اور یہ اینٹ آپ مجھے عطا فرمائیے یا رسول اللہ. حضور فرمائے نہیں نہیں، جتنا تم خدا کی رضا کے حریص ہو چاہنے والے ہو، میں بھی تو خدا کی رضا کا چاہنے والا ہوں، خدا کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس مسجد کی طرف چلیں، اس مبارک مسجد کی طرف چلیں جس کی شاخیں کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی، کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور جب بارش ہوا کرتی تھی، جو لیلۃ القدر کی رات مسلم شریف نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ میرے آقا رمضان کی 23ویں شب کو تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم اگر جھگڑا نہ کرتے تو آج میں تمہیں لیلۃ القدر بتا دیتا کہ لیلۃ القدر کب ہے، آؤ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں. اس مسجد کی طرف چلیے کہ جس کا فرش جو ہے وہ سنگ مرمر کا نہ تھا، خاک کا تھا، اور اس کی چھت جو تھی وہ کوئی مضبوط شے سے نہ بنی ہوئی تھی بلکہ کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اسی شب بارش ہونا شروع ہو گئی. آئیے اس مسجد کے تصور کی طرف چلتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرمایا اور سجدہ فرما کر اپنی جبین مقدس کو سجدے سے اٹھایا تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر وہ پانی، یعنی بظاہر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جب پانی اور مٹی مل کر ایک گدلا پانی بن جاتا ہے تو وہ خاک اور وہ مٹی جو تھی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر وہ پانی لگا ہوا تھا، اور آپ کے انف مبارک پر گویا کہ پیشانی پر وہ خاک لگی ہوئی تھی، وہ مٹی لگی ہوئی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہوئے راوی اس حدیث کو بیان کرتا ہے. تو اسی مسجد کے صحن کے اندر یہ اجتماع لگا ہوا ہے، اور جب حضرت عباس نے ایک شعر پڑھا تو لوگ جھوم اٹھے، تو ایک صحابی اور اٹھے، انہوں نے کہا کہ حضور میں بھی یہ شعر پڑھ دوں آپ کی بارگاہ، جب آپ نے یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دعا سے گویا کہ ان کو نواز دیا ہے. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں پڑھو. اب آپ دیکھیے حضور کی مسجدوں میں حضور کی نعت پڑھنا یہ حضور کو راضی کرتا ہے، اور مسجد میں ہر وہ کام کرنا جائز ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے متعلق ہو. مسجد میں منبر پر بٹھا کر خود زمین پر بیٹھ کر نعت سننا یہ میرے آقا کی سنت ہے، کہ آپ نے اپنے صحابی کو منبر پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے ہیں، اور یہ بھی ہے، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے کہ خود بھی آپ زمین پر تشریف فرما ہو اور ساری محفل بھی زمین پر لگی ہو اور ایک صحابی درمیان میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت پیش کر رہا ہو. ایک تو حضرت عباس کے لیے شعر تھا، دوسرا کیا تھا اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے، کیونکہ اب بہار مسجد کے باہر اجتماع ہے، لوگوں کا جن میں غفیر ہے، امبوائے کثیر ہے کہ حضور باہر نکلے ہم دس بوسی کریں، ہم کوئی کہہ رہا ہے کہ میں حضور سے بغل گیر ہو جاؤں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں گر کر حضور کے گویا کہ پائے مقدس کو چوم لوں. ہم تو ایک ساتھ اگر آقا کو نہ دیکھیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے. آقا تو 20 دن کے قیام کے بعد اور ایک لمبا سفر کرنے کے بعد تشریف لائے ہیں، اور آنے کے بعد آپ اللہ کے لیے ہیں تو آپ مسجد تشریف لے گئے. اب مسجد کے باہر وہ خواتین بھی کھڑی ہیں، وہ بچے بھی کھڑے ہیں، اور وہ نادر اور غریب نادار غریب بھی کھڑے ہیں، اور وہ بوڑھے بھی کھڑے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چشمان کرم کی خیرات چاہ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مسکراہٹ کی بھیک چاہ رہے ہیں کہ سرکار نے اگر ہمیں صرف دیکھ لیا تو ہم پر رحمت کی بارش ہوگی اور ہم جہنم سے بچ جائیں گے، ہم جہنم سے بچ جائیں گے. اللہ اکبر. اب یہ بہار کا یہ مجمع ہے، آپ پہنچ گئے وہاں پر، بہار کا یہ مجمع ہے اور یہ مسجد کے اندر کی یہ بات ہے، اور یہ عین اس وقت کا منظر ہے کہ جب عصر کی نماز شروع ہونے والی ہوتی ہے اور سورج نے اپنی سختی چھوڑ دی ہے، اب وہ ٹھنڈک کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور یہاں سے یہ ٹھنڈک والا پیغام بھی عالم کے اندر ذوف شانیاں کر رہا ہے. اب وہ باہر کھڑے ہیں، صحابہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، تھکے ہارے ہیں. ہم اگر تھک کر آتے تو ہمیں بڑی راحتیں کے لیے ہمیں بستریں یاد آتے ہیں. صحابہ کرام پورا سفر کر کے آئے ہیں، حضور نے ابھی نفل پڑھی ہے اور ابھی ناسوانی شروع ہو گئی ہے، اور انہیں اسی میں ذکر میں آرام اور ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. اور کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا، پیارے تو پڑھ لے. تو کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ وہ پڑھتے ہیں، وانت لما ولدت اشرقت الارض فضاءت بنورک الافق فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نحترق وردت نار الخلیل مقتتما فی صلبه انت کیف یخترق. یہ تین شعر آپ کی بارگاہ میں پڑھے ہیں، اور اس کا معنی کہ وانت لما ولدت شرق اشرقت الارض فضاءت بنورک بنورک الافق، کہ یا رسول اللہ وانت لما ولدت، حضور جب آپ کا میلاد ہوا اور جب آپ پیدا ہوئے. اب دیکھیے ناخوانی ہو رہی ہے اور حضور کا میلاد پڑھا جا رہا ہے. وانت لما ولدت اشرقت الارض، حضور جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین کا چپا چپا اس سے روشن ہو گیا. اشرقت الارض، حضور جب آپ پیدا ہوئے. وانت لما ولدت، حضور جب آپ پیدا ہوئے اشرقت الارض، زمین کا چپا چپا روشن ہو گیا. فضاءت بنورک الافق، اور آسمان کے سارے کناروں پر نور کی بارشیں ہونا شروع ہو گئی، نور جگمگانا شروع ہو گیا. حضور جب آپ پیدا ہوئے ساری زمین روشن ہو گئی. حضور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو فضاءت بنورک الافق، آپ کے نور سے سارا افق روشن ہو گیا. بن نوری کا یہاں پر علماء نے صحابی کا نظریہ یہ دیکھیے کہ نور الافق نہیں کہا، فرمایا بن نوری کل افق، کہ حضور آپ ہی کے نور سے خیرات لیتے ہوئے افق میں وہ روشنی آ گئی. فرما فنخت فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نحترق، حضور آپ اور ہم آپ کے اس ضیاء اور نور میں ہدایت کے راستوں کو طے کرتے رہے. آپ کا نور عام ہو گیا، زمین پر بھی عام ہو گیا، آسمان پر بھی عام ہو گیا، اور اس نور کی روشنی میں ہم اپنی گویا کے ہدایت کی منزلوں کو پار کرتے رہے. اب دیکھیے صحابی کا عقیدہ کیا ہے حضور کی اولیت کے حوالے سے، حضور کی نورانیت کے حوالے سے. ان کو چھوڑیں آپ، زبان پہ کلمہ توحید، دل میں بغض رسول، یہ بے وفا لانتی ہیں، یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کرو. اب صحابی کا نظریہ دیکھیں کہ ان کا کیا نظریہ ہے حضور کی محبت کے حوالے سے اور حضور کے پیغام کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں وردت نار الخلیل مقتتمن، حضور ابراہیم کے لیے جو آگ بھڑکائی گئی تھی نا نمرود نے، حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ، جو گویا کہ نمرود نے جو آگ لگائی تھی اور بھڑکائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ جلانے کے لیے، وردت نار الخلیل مقتتمن، وہ گویا کہ بھڑکائی ہوئی آگ جو تھی وہ بجھ کر رہ گئی آپ کے آنے کی وجہ سے. وردت نار الخلیل مقتتمن، بجھ کر رہ گئی، ختم ہو کر رہ گئی، اس لیے کہ آپ تشریف لا رہے تھے. اور کیسے نہیں بجھتی، اور وہ جلتی کس طرح، اور ابراہیم جلتے کس طرح. فرما فی صلبی ہی انت کیف نخترق، فی صلبی ہی آپ ان کی پشت میں تشریف فرماتے، کیف یخترق، آگ حضرت ابراہیم کو کیسے جلا دیتی، آگ حضرت ابراہیم کو کیسے جلا دیتی. تو یہ ہے وہ بات جو صحابہ اکرام علی مردوان بیان کرتے ہیں، اور اسی کو ہمارے شعرا حضرات اور ناخواں حضرات اس کو خوبصورت انداز میں دیگر مفہوم کے ساتھ تعبیر کر کے مختلف انداز میں آپ کی خدمت میں گویا کے رکھتے ہیں. تو آج سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت، کہ حضرت موسیٰ کو بھی نجات مل رہی ہے یا جس کو بھی نجات مل رہی ہے وہ فیض کے اعتبار سے مل رہی ہے، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ان کو جو براہ راست نجات مل رہی ہے یہ اس وجہ سے مل رہی ہے کہ ان کی پشتوں میں براہ راست حضور کا نور موجود ہے. اور وہ لوگ جن کے نسب سے حضور نہیں چلے لیکن وہ نبوت میں ان کے ساتھ ہیں تو ان کو بالواسطہ گویا کہ حضور کے دربار سے خیرات مل رہی ہے، اور جن کی پشتوں میں حضور کا نور آتا چلا گیا ہے ان کو گویا کہ بلا واسطہ، اور جو حضور کی کا نور جن کی پشتوں میں نہ رہا ان کو بالواسطہ خیرات ملتی رہی ہے. اور حضرت ابراہیم کیوں نہ بچتے؟ اس لیے بچے کہ سب سے پہلے نور منتقل ہو کر جہاں پر آ کر جمع ہوا ہے وہ صلب ابراہیم ہے. اسی کی وجہ سے اسماعیل بچ گئے، اسی کی وجہ سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو گویا کہ نجات مل گئی کہ جب آپ ابرہا کے دربار میں پہنچے تو سفید ہاتھیوں نے جیسے ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو حضور کے دادا کو دیکھتے ہوئے سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے. اور روایت میں آتا ہے کہ ان کو اللہ نے گویائی دی، بولنے کی طاقت دی. اہل سیر نے یہ بات حضور کے معجزات میں لکھی ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا نور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب جو تمہاری پشت میں جو نور ہے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ ہاتھی، سفید ہاتھی جس کو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے لایا تھا، ابرہا حیران ہو گیا کہ ان کو تو زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ان کی زنجیریں کھول دی گئی تو جناب یہ اپنے ہی لشکر پر فساد بپا کر دیں گے. لیکن عبد المطلب میں یہ کیا شان ہے کہ جن کی آنے کی وجہ سے یہ با ادب ہو کر سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ان کو خدا زبان دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا نور، اے نور تجھے سلام. کون سا نور؟ الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب جو آپ کی پشت کے اندر جو نور موجود ہے ہم کو بھی اللہ نے زبان دے دی ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. تو فرمایا وانت لما ولدت اشرقت الارض فضاءت بنورك الافق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد ونحترق ورددت نار الخليل مقتتما في صلبه انت كيف يحترق. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی اس محفل میں ہوئی. اس کے بعد ایک بہت زبردست اقدام ہوا ہے جس کو آنے والے درس تک ہم مؤخر کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس میں بے شمار ایمان کی نظیریں ہیں اور اس میں اس دور کے اندر ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک بہت ہی بہترین اصول یہاں پر مہیا کیا گیا ہے. بغیر محنت کے ہمارے سامنے وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، بس اس کو ایمان، عمل اور احساس کے ذریعے ہم اگر پکڑ لیں گے تو ہمارا دین بھی بچ جائے گا اور ہماری دنیا بھی بچ جائے گی. انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کو گویا کہ مکمل کروں گا. آنے والے درس کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں، میں شاید اتوار کے دن پشاور میں ایک جلسہ ہے اور ہفتے کے دن اسلام آباد میں ایک جلسہ ہے، ابھی تاریخیں کنفرم نہیں ہوئی ہے. جمعے کے دن انشاءاللہ العزیز ہم فائنل اعلان کے ذریعے آپ کو اطلاع مزید میں دے دیں گے کہ اتوار کا درس آنے والا جو اتوار ہے وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور کوشش ہم کرتے ہیں آپ جو حضرات پابندی سے سماعت کرتے ہیں وہ ہمارے بچے یہاں پر موجود ہیں ان کو اپنا ٹیلی فون نمبر وغیرہ بھی لکھوا دیجئے، تاکہ ایک ایس ایم ایس کا طریقہ بھی ہوتا ہے تاکہ آپ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی میسج کے ذریعے بتا دیے جائے ساری چیزیں پروگرام کے حوالے سے. تو یہ ایک دو پروگرام ہفتے کے دن اسلام آباد اور اتوار کو پشاور کے اندر ہے، یہ بھی متوقع ہے. انشاءاللہ اگر یہ یقینی ہو گیا تو جمعے کے دن دونوں صورتیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذریعہ اعلان کی پیش کر دوں گا. لیکن اس درس کو ہم انشاءاللہ آنے والے دروس کے اندر یہیں سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد حضور نے مسجد سے باہر نکل کر اب تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیر شرف جو ہے وہ تو ہمیشہ پرواز کر رہا ہے، لیکن وہ اسبابی اور مادی لوگوں کے سامنے بات ہو گئی ہے کہ اب تو ہرقل بھی بھاگ گیا ہے، اب محمد رسول اللہ کے دیوانوں کو پرواز سے کون روک سکتا ہے. اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں وہ اسلام کے جوانی اور شعور آپ کہیے، اور وہ ایک روشنی والے اقدامات ہیں. اور یہ وہ ایک تو وہ وقت بھی قریب ہے کہ تھوڑا ہی لمحہ باقی ہے کہ میرے آقا نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے، اب ساری شریعت کا نچوڑ ان آخری دنوں میں پورا ہوگا. اور اتنے زبردست قسم کے اقدامات ایمانی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اتنے زبردست اقدامات ہوئے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے سیرت کے اندر ہمیں وہ گوشے نظر نہیں آئے، لیکن اب اس کے ظاہری اظہار جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری بظاہر ظاہری لمحات زندگی کے اندر نظر آتے ہیں، جس کو سننا، سمجھنا، یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سفر کو جو ہم نے ذکر کیا اللہ اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے.
ہم نے مسجد نبوی شریف کا ذکر کیا. ظاہر مدینہ کو یہ چاہیے کہ وہ جائے تو آنکھیں بند کر کے جائے, دل میں ایک تصویر بنا کر جائے, کہیں وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی سب نہ بھول جائے. اس لیے کہ اگر وہیں سب لوٹ گیا تو وہ کیا منہ لے کر آنے جائے گا, تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں کہ تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. تو آداب زیارت مدینہ اور بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور کی زیارت کی ایک روحانی تقاضے بھی ہیں, ایک ظاہری تقاضے بھی ہیں. عشاق کی اپنی اپنی مجلسیں ہیں, اپنی اپنی محفلیں ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے اس چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کر رہے ہیں اور ان مقدس کلمات اور حضور کے ان مقدس فرمودات سے ہم سامع نواز ہو رہے ہیں, تو وہاں پر ضرورت ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے باطن کی طرف بھی آئیں اور محبت عشق رسول کا بے غرض سلسلہ, اس کا ایک نقطہ آغاز اپنے دل میں شروع کریں, تاکہ ہم حضور سے محبت کریں تو صرف حضور ہی کے لیے کریں. یہ اولین ہے. ہم مزارات پر بھی جاتے ہیں یا حضور کے پاس بھی جاتے ہیں, ہماری خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی ہیں, ہمارے اپنی غرضیں اپنی تقاضے ختم نہیں ہوتے. یہ بھی ٹھیک ہے, حضور سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے, ٹھیک ہے, لیکن عاشق کو چاہیے کہ جس کے پاس جائے تو پھر اسی کے لیے جائے, ان کے پاس ان کے ہو کر چلے جاؤ. جب تم ان کے ہو جاؤ گے تو تمہاری پھر ساری چیزیں ان کے حوالے ہو جائے گی, اب تمہاری ساری بہتریوں کے وہی ضامن ہوں گے اور تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام کو سلجھانے کے وہی وکیل اور ضامن ہوں گے. تو ہمیں یہ فکر رکھنی چاہیے کہ ہم حضور کے پاس جائیں تو قدمین پر کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ یا رسول اللہ صرف میں آپ ہی کے لیے آیا ہوں, حضور میں آپ ہی کے لیے آیا ہوں, حضور میں آپ ہی کے لیے آیا ہوں. اور کہیں پر اگر میرا دل میری زبان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا ہو اور کہیں اور اجڑ رہا ہو تو یا رسول اللہ میں نے پورے راستے اسے پکڑ کر رکھا تھا, اب اگر یہ آ کر بیگانہ ہو گیا تو یا رسول اللہ آپ اس کی اس غلط حرکت پر توجہ مت فرمائیے گا, یا رسول اللہ میں آیا آپ ہی کے لیے تھا, اب یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا, یہ بڑا ظالم ہے, پورے راستے مجھے منواتا رہا اور مجھ سے کہتا رہا کہ نہیں جا کر بات کہوں گا, اب زبان تو چل رہی ہے یا رسول اللہ, یہ دل بڑا بیگانہ ہے. یا تو ایمان سے اپنے قدموں میں موت دے دیجئے تاکہ یہ روح آپ کے قدموں پر جا کر میرے دل کی صداقت کو پیش کرے, یا پھر اس دل کو چھوڑ کر اس زبان کی بات کو سن لیجئے کہ یا رسول اللہ میں آپ ہی کے لیے آیا ہوں. یقیناً جب مومن اس حاضری کے ساتھ دربار رسالت میں حاضر ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا, میں نہیں سمجھتا حضرت گرامی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات اور آپ کا فیضان امت سے کسی طریقے سے موقوف ہو جائے. میرے امام نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کی تھی کہ دل, وہ اپنے دل کی بات کی, ہمارا دل بڑا بیکار ہے. میرا امام تو بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ میرا دل جب اپنے شہر میں رہتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے, لیکن شہر حبیب کی طرف جاتا ہے تو اس جیسی توانائی پھر کسی میں نہیں ہوتی. فرمایا زوف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے, زوف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے, لے رضا سب تو چلے مدینے کو, آنکھیں بھی چلی گئی اب دل بھی چلا گیا, لے رضا سب تو چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مخلص فرمائے. جس دن ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خیرات مل جائے گی تو پھر ہمارے لیے دنیا کی اور دین کی ساری راہیں ہموار ہو جائیں گی, اور مسلمان کے لیے دنیا بھی اس کا دین ہے. دین دنیا کو الگ کرنا یہ ٹھیک تصور نہیں ہے. مومن سے دین کبھی جدا ہی نہیں ہے. مومن کا کھانا بھی دین ہے, سونا بھی دین ہے, ہر معاملہ دین ہے, مومن کی تجارت بھی دین ہے. دین دنیا کوئی فرق نہیں, سب دین ہے, بس مومن نے احساس کو تیار کرنا ہے. اور بقول اقبال کے کہ طریقت چیز اے بالا صفات شریعت را دیدن بے اماق حیات. اللہ رب العالمین آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اپنے تمام جائز مرادوں کو دلوں میں حاضر کرتے ہوئے سر کو جھکا کر دل کی آنکھوں کو کھول کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سبز جالیوں کا تصور کر کے, قدمین کا تصور کر کے, گنبد خضرا کا تصور کر کے, اور میں تو کہوں کہ گنبد تو بہت عالی چیز ہے، اس پاکیزہ مسجد کا تصور کر لیجئے کہ جس کے تصور کی طرف ابھی میں نے چند صحابہ کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اس عمارت کے پیچھے جو مدینے کی اصل تصویر ہے اس طرف تھوڑی مراجعات کیجئے، اور اس سنگ مرمر کی عمارت کے اندر جو مدینے کی اصل شکل موجود ہے اس طرف چلیے۔ جو واقعات ابھی آپ نے تبوک کے حوالے سے سنے ہیں، مسجد نبوی میں آپ نے جو ناخوانی کا ایک منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا ہے، اس کو ذہنوں میں تازہ کر لیجئے اور یہ فکر کر لیجئے کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس نے اپنی ساری قوت سے آپ کی ناک پڑی تو آپ نے ان کے چہرے کو ان کی عزت کی سلامتی کی دعا کی، تو یا رسول اللہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ میرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں، میرا کس سے تعلق ہے، یا رسول اللہ میں بھی آپ ہی کے لیے آپ کی تعریف کرتا ہوں اور ان کے محبوب کلمات سے کرتا ہوں کہ جن کا کلام تیری بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِ مَوْلَايَ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي اللهم آتي نفسي تقواها اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بحق اياك نعبد واياك نستعين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله